الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
صدر اجلاس
مختلف تشریف لانے والے احرار رضاکار عزیز طلباء واجب الاحترام علماء کرام آج پہلی مرتبہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں جامع مسجد احرار کے سٹیج سے ختم نبوت کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت مولانا
رو حرام
عطا المحسن उन शख्सियात को नजराना या अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए, जिन्होंने अल्लाह के आखिर से इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर की और तकद्दुस के लिए अपनी दीन की जान का नजराना पेश किया था। हकीकत ये है कि कोई भी मसला कुर्बानी कोशिश और मेहनत के बगैर हल नहीं होता। अगर इस्लामी मुमलकत में इस्लामी मसाइल कुरान और सुन्नत के मबनी अकायद कुरान और सुन्नत पर मबनी अकायद नजरियात का तहफ्फुज़ खुद मुमलकत की अपनी जिम्मेदारी होती है। चाहिए तो न था कि किसी भी ऐसी मुमलकत में ऐसी सल्तनत में जिसे इस्लाम के नाम से लिया गया जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद जिसका मकसद वही इस्लाम की सरबलंदी इस्लाम की इशात और इस्लामी अकायद नजरियात का सब कुछ बतलाया गया बल्कि जिस मुमलकत के हुसूल के लिए हजारों सैकड़ों लाखों की जानी दी गई और उसके हासिल करने का मकसद ही इस्लाम बताया गया। फिर उसी मुल्क में नामोश रिसालत का मसला आए उसके तहफ्फुज़ की बात आए तब भी मुसलमान को लहू देना पड़े। अजवाज पैगंबर की इज्जत नामोश के तहफ्फुज़ की बात हो तब भी मुसलमान को लहू पेश करना पड़े। अजहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियात और उनके किरदार उनके नामोश का तहफ्फुज़ और उन शख्सियात कद्र मंजिलत की बात हो तब भी मुसलमान को लहू देना पड़ेगा। مسلمان کو کسی بھی ایسی مملکت کی زمین کو اپنے لہو سے رنگین کرنے کے بعد اگر اس عقیدے اور نظریے کا تحفظ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آخر اس سلطنت کے حصول کا یہ مقصد کس لیے بیان کیا گیا تھا کہ یہ اسلام کے لیے لی گئی ہے. یہاں اسلام کا غلغلہ اسلام کی سربلندی ہو. اگر قربانی دے کر ہی مسائل کا تحفظ کرنا ہے, بار بار جان دے کر ہی ایمانیات کا, قرآن و سنت کا تحفظ کرنا ہے, تو اس مملکت کے معرض وجود میں آنے کی کیا ضرورت تھی اور اسلام کے نام پہ آنے کی کیا ضرورت. یہ فرض تو خود حکمرانوں کا تھا. وہ بغیر کسی تحریک کے, بغیر کسی احتجاج کے, بغیر کسی مطالبے کی خود اس بات کا جائزہ لیتے کہ ہماری سلطنت میں, ہماری مملکت میں کون کون سی چیزیں اسلام کے منافی ہیں اور انہیں فوری طور پہ ختم کر دیا جاتا. بلکہ آئے دن پاکستان کی سرزمین پر کفر و ارتداد کا اعلانیہ اقرار ہوتا ہے اور ان کفریات کو روکنے کے لیے کوئی ایسا مؤثر ضابطہ, میری معلومات کے مطابق پاکستان کی زمین میں نہیں ہے کہ جس کے بعد اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی اس زمین پر کفریات نہ بکی جائیں. آج کے اخبارات میں بھی آپ نے شاید پڑھ لیا ہو کہ پردے کو بعض مغرب زدہ خواتین نے ہندوؤں کی رسم گردانا ہے, جیسے ختم نبوت کا عقیدہ قرآنی نص سے ثابت ہے اور اس کا انکار کفر ہے, اس کے منکرین کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کر لیا گیا. بے عین ہی اسی طرح پردے کا حکم بھی نص قرآنی سے ثابت ہے اور پردے کے منکر کو بھی اسی طرح غیر مسلم مانا جائے گا جس طرح ختم نبوت کے منکر کو غیر مسلم مانا جا رہا ہے. مزید ظلم یہ کہ قرآنی حکم کو, اللہ کے ارشاد کو ہندوؤں کی رسم قرار دے دیا جائے, ہندوؤں کی رسم گردانا جائے. اگر آپ میرے ذاتی خیالات, میرے ذاتی جذبات و احساسات سے اتفاق کریں تو میرا نقطہ نگاہ تو یہ ہے کہ جو مملکت ان کفریات کو آئے دن پنپنے کا موقع فراہم کر رہی ہے, سب سے بڑی اسلام کی غدار وہ خود مملکت ہے جو اس کی باغڈور سنبھالنے والے ہیں. چاہے وہ کتنا ہی اسلام کا نام لے, کتنا ہی اسلام اسلام کی رٹ لگائے, اور میں اس میں کوئی رویت نہیں کروں گا, اگر اسلام کا مذاق اڑانے والا ایم آر ڈی میں ہو تب بدماش ہے, اور اسلام کا مذاق اڑانے والا
یا آپ کی مجلس شورا میں ہو تب بدمعاش ہے، اس کی اسمبلی میں ہو تب بدمعاش ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی غدار جہاں کہیں ملے اس کے خلاف پوری دیانت داری کے ساتھ آواز اٹھائی جائے، چاہے کوئی ہو کسے باشن. کیا یہ میں نے بات صحیح کہی ہے یا غلط کہی ہے؟ جہاں بھی کہیں اسلامی غدار ملے کوئی ہو، اس کے خلاف آواز برابر اٹھنی چاہیے، پھر تو ہوگا انصاف. اور اگر یہ آواز برابر نہ اٹھی تو اس کا نام انصاف کبھی نہیں ہوگا. ہم آج امیر شریعت کا نام لے رہے ہیں. امیر شریعت میں یہی تو خاصا تھا کہ آج اگر آپ کسی چاہ پر، کسی کنویں پر اس ذات کا نام لیں تو سادہ لو جاٹوں کی آنکھوں سے بھی آنسو برسنا شروع ہو جاتے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم، میں نے اپنے تمام اکابر میں اتنا کوئی بزرگ مقبول ترین نہیں دیکھا کہ جس کا نام لیا جائے تو لوگ رونا شروع ہو جائیں. آخر اس کی وجوہات کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ کوئی باقی اکابرین پر برسنا چاہتا ہوں یا ان پہ طنز کرنا چاہتا ہوں یا ان کے کام میں کوئی نقص پیدا کرنا چاہتا ہوں، حاشا وکاللہ، یہ نہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کام کرنے کی اپنی اپنی ایک ترکیب ہوتی ہے، کام کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. امیر شریعت کو خالق نے اس وقت سے نوازا تھا کہ انہوں نے جس بات کو سچ سمجھا، پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ، مصلحت کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر سٹیج پر، ہر مقام پر، ہر جگہ اسے بغیر کسی حیل و حجت کے بیان کر دیا. کوئی اس سے ناراض ہوا ہوتا رہے، کوئی راضی ہوا ہوتا رہے، لیکن جس بات کو سچ سمجھا اس کو پھر کسی مصلحت کا نظر نہیں، مصلحت کی نظر نہیں ہونے دیا. میرے محترم سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج بھی ہمارے ملک میں یہ مرض موجود ہے. بہت سارے لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلامی عقائد و نظریات کو برباد کرنے کی غرض، ان کو چھوڑنے کی غرض سے وہ ساتھ ایک دم یہ بھی لگا دیتے ہیں، ہم اسلام مانتے ہیں، ملہ اعظم نہیں مانتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بے ایمانوں نے، ان اواس لوگوں نے ملہ اعظم کس کا نام رکھا ہے؟ کم از کم آپ کے ضلع کی صحافت آج جہاں موجود ہے، میں ان کی وساطت سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، ان مذہبی لٹیروں اور غداروں سے کہ آپ ملہ اعظم کس کو کہتے ہیں؟ کیا پردہ مولوی کا فتویٰ ہے یا خالق کا حکم ہے؟ کیا قادیانیت سے متعلقہ احکامات مولوی کی اپنی ذاتی رائے ہے یا خالق کی عرض و سما اور اس کے سچے رسول کے ارشادات عالی ہیں؟ میں اگر اسی تفصیل میں نکل گیا کہ وہ لوگ کس کس بات کو ملہ اعظم کہتے ہیں تو وقت اس کی اجازت نہیں دے گا. میں مختصر سے یہی بات کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے ملہ اعظم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، میں موجودہ گورنمنٹ سے اگر وہ واقعی اسلام کی نام لیوا ہے تو ان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ان تمام لوگوں کو لا کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا شرعی عدالت میں کھڑا کیا جائے اور وہ ثابت کریں کہ وہ ملہ اعظم کس کو کہتے ہیں، تاکہ اگر وہ واقعی کوئی ایسی چیز لائے ہیں کہ جس کا قرآن میں، سنت میں ذکر نہیں ہے اور مولوی اس کو بیان کر رہے ہیں یا اس پہ عمل کرا رہے ہیں یا اس کے لیے دعوت دے رہے ہیں، تو وہی شرعی عدالت ان مولویوں کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دے. اور اگر مولوی قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہتا اور وہ تمام عقائد و نظریات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہائی کورٹ میں بھی ثابت کر دے، سپریم کورٹ میں بھی ثابت کر دے، شریع عدالت میں بھی ثابت کر دے، تو پھر وہی ان بے ایمانوں کے قتل کا آرڈر کر دیا جائے جو ان اسلامی عقائد کو ملعظم کا نام دے رہے ہیں. اور وہ آواز عورتیں، وہ خنڈا ٹائپ عورتیں، وہ طلاق نسل عورتیں جو آج اسلامی عقائد و نظریات کو اور اسلام کے بنیادی نظریات کو ملعظم کہہ کے ان کا انکار کر رہی ہیں خصوصیت کے ساتھ پردے کا، اور وہ واک آؤٹ کرتی ہیں اسمبلیوں سے، بائیکاٹ کرتی ہیں اسمبلیوں کا، اس بنیاد پر کہ انہیں اگر یہ کہا جائے کہ تم نقاب پہن کے آیا کرو، تم پردہ کر کے آیا کرو. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بنیادی خامی یہی ہے کہ عورت کا کام نہیں تھا اسمبلی میں آنے کا، عورت کا کام نہیں تھا الیکشن لڑنے کا، عورت کا کام نہیں تھا الیکٹرک کمپین چلانے کا، عورت کا کام نہیں تھا جس کے لیے تم اس کو میدان میں لائے. جب وہ میدان میں آئی ہے اس نے اسمبلی میں بیٹھنے، تو وہ کب تک اور کہاں تک برقع کر کے بیٹھے گی، اور کب تک وہ نقاب چہرے پہ ڈال کے بیٹھے گی. بنیادی خامی اور غلطی یہی تھی جو الیکشن میں رہی، کہ ان مغرب زدہ خواتین کو خواتین کا نمائندہ بنا کے میدان میں لایا گیا. ان کو کون کہتا ہے کہ یہ مسلم قوم کی کوئی عزت مآب خواتین ہیں؟ وہ خاتون ہم سے عزت کرائے جو پردہ میں رہے، وہ خاتون عزت کرائے جو دارا کی بیٹی بن کے دکھائے، وہ خاتون عزت کرائے جو عائشہ کی بیٹی بن کے دکھائے، جو زہرا کے پردے کا لحاظ نہیں رکھتی، جو عائشہ کے پردے کو نظر میں نہیں رکھتی، جو اسلامی قوانین اور ضوابط کو نظر میں نہیں رکھتی ہے، وہ عورت اس قابل نہیں کہ مولوی کی زبان سے یا کسی کی زبان سے اس کے لیے احترام کے الفاظ آئیں. وہ طوائف ہے، وہ سندری ہے، وہ خبیث ہے، وہ بدفطرت بدسینت ہے، وہ شیطان کی نسل ہے، اس کے احترام قتل نہیں کیا جائے گا. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ میرے محترم سامعین، میرے قابل احترام بزرگوں، کس کس مسئلے کے لیے ہم لہو دیں گے؟ خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا مسئلہ آئے تب اس کے لیے لہو دیں، سرتاج انبیاء کی مقدس جماعت کی عزت کا مسئلہ آئے اس کے لیے لہو دیں، ازواج پیغمبر کی عزت کا مسئلہ آئے اس کے لیے لہو دیں، اور لہو بار بار دینے کے بعد پھر شہداء کے نام سے کانفرنس سے منعقد کریں اور ان شہداء کو ایک مدت دراز تک روتے رہیں. آخر آپ اس لائن کو اس انداز میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم ہمیشہ لہو دیتے جائیں، یا ایسا لائحہ عمل تیار کریں، ایسا پروگرام تجویز دیں، ایسا پروگرام مرتب کریں کہ آج کے بعد ہمیں لہو نہ دینا پڑے. پاکستان کی زمین پر قرآن کے ہر منکر کا لہو بہے، ختم نبوت کے ہر منکر کا لہو بہے، اصحاب پیغمبر کی عزت ناموس اور ازواج پیغمبر کے خلاف بکنے والی زبان گدی سے کھٹ جائے، بجائے اس کے کا لہو ہم دیں اور کفر دنداتا رہے. جان ہم دیں کفر ناچتا رہے، مٹے ہم کفر در در پہ ناچتا پھرتا رہے. اس کے بجائے راستہ یہ تیار کیا رہا ہے کہ کفر بدنا کفر تباہ و برباد ہو، کفر کی گردن کرم کر دی جائے، کفر کی زبان گدی سے کھینچ نہیں جائے. ایسا قانون، ایسا ضابطہ اور مستقل ایسا پروگرام آپ کیوں نہیں بنوا لیتے کہ جس کے بعد آپ کو لہو نہ دینا پڑے؟ یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی چاہیے، جو چاہتے ہیں کہ یہ چاہیے ہاتھ کھڑا کریں. ہر ایک کا میدان اپنا اپنا ہے، سوچ اپنی اپنی ہے، مختلف مسائل پر مختلف عنوانات مختلف موضوعات کے لیے خالق نے بعض انسانوں کو چن لیے ہیں، ان کا ذہن، ان کی سوچ، ان کی زبانیں وہی کام آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں، کر رہی ہیں. میں جہاں تک اس عنوان پہ سوچتا ہوں یا سوچ رہا ہوں، میرا ذہن یہ ہے کہ ایک ہی تحریک اٹھنا چاہیے، اور وہ تحریک کتنی وسیع ہو اس کے لیے پہلے انڈر گراؤنڈ محنت کی جائے، ذہن سازی کی جائے، اور ذہن سازی کرنے کے بعد اس تحریک کو مسلح کر دیا جائے، اس تحریک کو اسلحہ سے لیس کر دیا جائے. کیا وجہ ہے تحریک ہماری اٹھتی ہے؟ پولیس کے چند اوباش اس تحریک پہ لاٹھیاں برساتے ہیں، اگر سپاہی کے ہاتھ میں لاٹھی آ سکتی ہے تو تاریخ چلانے والوں کے ہاتھ میں لاٹھی کیوں نہیں آ سکتی؟ سپاہی کے ہاتھ میں بندوق آ سکتی ہے تو تحریک چلانے والوں کے ہاتھ میں بندوق کیوں نہیں آ سکتی؟ سپاہی اور تھانے دار کے پاس ریوالور ہو سکتا ہے تو تحریک چلانے والوں کے پاس ریوالور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر پولیس آنسو گیس لا سکتی ہے تو تحریک چلانے والے آنسو گیس کا انتظام یا اس کے توڑ کا پروگرام کیوں نہیں بنا سکتے؟ مسئلہ تب ہے کہ تم ایک نظریہ کو لے کے اٹھو، کفر کے خلاف اٹھو اور پاکستانی پولیس تم پہ لاٹھیاں برسائے بجائے اس کے کہ تم قتل ہو. نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وہ تم پہ گولیاں برسانے والی وہ نسل جو اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرتی ہے، ہماری ملازمت ہے، ہم مجبور ہیں، وہ ایک لاٹھی برسائیں، تمہاری طرف سے 10 آنی چاہیے، تمہارا ایک سر جائے ان کے 10 سر جانے چاہیے. جانے چاہیے یا نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بات میری تلخ تو ہوگی لیکن جب تک آپ اس انداز سے کسی مسئلے کو لے کے نہیں اٹھتے اس وقت تک کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کامیابی حاصل کر لیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی تحریک چلی اور لاٹھی چارج ہوا. اگر سپاہی لاٹھی مار سکتا ہے آپ اس کو نہیں مار سکتے؟ اونچی آواز سے آپ بھی لاٹھی مار سکتے ہیں، آپ بھی اس کا جواب دے سکتے. وہ ایک مارے تم تو اس سے تعداد میں زیادہ ہو، وہ 200 کی تعداد میں آ جائیں گے، 400 کی تعداد میں آ جائیں گے، 500 کی تعداد میں آ جائیں گے، 1000 اکٹھا کر لیں گے. تمہارا جلوس 10,000 پہ مبنی ہو، 20,000 پہ مبنی ہو، تمہارا جلوس لاکھ پہ مبنی ہو اور تمہیں 5-10 100 آدمی وہ تمہیں بھگا لے، حیرت نہیں ہے؟ ایمانی جذبے کے ساتھ نکلو اور پھر تمہیں لاٹھیاں بھگا لے، تم میدان چھوڑ جاؤ اور جب بچے وہ گولی کا نشانہ بن جائیں اور ان کی شہادت کے بعد ہم شہادت کا جھنڈا بلند کر کے ساری زندگی ان کو روتے پیٹتے رہے. آخر کب تک یہ طریقہ جاری رہے گا؟ طریقہ بدلو، جنگ کا میدان بدلو، جنگ کے طریقے کار بدل دو. ایک لاٹھی کھاؤ تو مارنے والے کو 10 مارو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش نہ کریں، ان کی قربانی ہے، ان کا حق ہے ہم پر، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں. ان کی قربانیوں کے نتائج ہیں، ان کی قربانیوں کا رزلٹ ہے کہ آج قادیانی پاکستان میں غیر مسلم اقلیت تسلیم کیا جا چکا ہے، یقیناً ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم پہ ہم مسلسل قربانی دیتے چلے جائیں یا ہم نے کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میدان جنگ تبدیل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ انداز بدلنا ہے یا نہیں بدلنا؟ حضرت مولانا اللہ یار صاحب ارشد یا کوئی اور دوست فرما رہے تھے، سپاہ صحابہ کا تذکرہ کر رہے تھے. حقیقت یہ ہے، ایک طویل عرصہ سوچنے کے بعد، غور و خوض کے بعد، کہ کیا وجہ ہے ایک اقلیت سے حکومت ہر ضلع کی انتظامیہ اقلیت سے کیوں الرجک ہے؟ اس کے ذہن پر ایک اقلیت کیوں سوار ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب حیرل وجوہات کیا ہے؟ کیوں ایک اقلیت سوار ہے؟ ایک عرصہ مطالعہ کرنے کے بعد ذہن میں بات یہ آئی کہ انتظامیہ حکومت کی مشینری کا ایک ذہن بن چکا ہے، اس کو اقلیت کے ہاں اصلہ نظر آتا ہے، اس کو اقلیت کے ہاں چند ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں، ان کو اقلیت کے ہاں ان کے دھرنے نظر آتے ہیں، اقلیت کا سیکٹریٹ کا گھرو نظر آتا ہے، اقلیت کے کچھ لوگ اہم عہدوں پہ نظر آتے ہیں. نتیجہ تن بڑی سے بڑی حکومت اقلیت کے سامنے گھسنے ٹیکتی چلی جا رہی ہے، چاہے وہ مارشل اللہ کی حکومت ہو چاہے غیر مارشل اللہ کی، وہ اس اقلیت کے سامنے گھسنے کیوں ٹیک دیتی؟ ان اسباب پر، ان وجوہات پر غور کرنے کے بعد یہ ترکیب ذہن میں آئی کہ اہم عہدے پہ اقلیت کو جو آدمی پہنچائے وہ کیسے پہنچ گیا؟ رات ہی رات تو نہیں پہنچا، آخر اس نے ایک سفر طے کیا ہے، پہلے اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی، تعلیم کے حصول کے بعد وہ اس مقام پہ آیا ہے، اس مرتبے پہ یا اس عہدے پہ آیا ہے. تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس عہدے تک پہنچے؟ اس عہدے تک پہنچے کیسے؟ اس کا طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے کہ اعلیٰ عہدے پہ بیٹھنے والا انسان آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہو، اس کے جذبات وہی ہوں جو جذبات آپ کے ہیں، اور اس کی ان جذبات سے حکومت مروب ہو کہ اگر اس کے ہم مسلک ساتھیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی تو یہ ممکن ہے کہ بغاوت پیدا ہو جائے، یہ راستہ کیسے اختیار کیا جائے، یہاں تک کیسے پہنچا جائے۔ مزید یہ کہ آخر حکومت کے ذہن پر جو اقلیت کا وزن ہے اور وہ اس سے الرجک ہے، اس وزن کو مزید کیسے زائل کیا جائے، یہ سوچ کر اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ کر اور کفر بکتے ہیں اصحاب رسول کے دشمن نت نئی مخلصات بکتے ہیں، ان کا انتظار کیسے کیا جائے، یہ سوچ کر کہ بھائی صحابہ کے نام سے نوجوانوں کی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، انہی نوجوانوں نے ان کے سربراہ، انہی نے ان کے سیکٹری جنرل، انہی کے ان کے صدر وہ منتخب کیے، اور اس تنظیم کو صرف عربی مدارس تک نہیں بلکہ کالجس میں، عربی مدارس میں، تاجر برادری میں پھیلانے کی کوشش مسلسل جاری ہے۔ اور ذہن میں بات یہ ہے کہ آج کالجی لڑکا جس کی عمر آج 18 یا 20 سال ہے، آپ اس پہ جو محنت کریں گے، اس کا جو ذہن بنائیں گے، یہی نوجوان اگر کل ڈی آئی جی بنتا ہے آپ سے ہمدردی کرے گا، یہی نوجوان اگر کل فوجی جنرل بنتا ہے آپ سے ہمدردی کرے گا، اس کے ذہن میں جو آج چیز آپ نقش کر دیں گے یہ انشاءاللہ قیامت تک اس کے دماغ سے نہیں نکلے گی۔ اور مزید میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اس تمام تر پروگرام کو امیر شریعت کی زندگی سے اخذ کیا ہے، سوچا یہ کہ ہرار کے نام سے جو جماعت امیر شریعت نے قائم کی تھی، آج وہ ہراری چاہے 80 برس کہے، چاہے 70 برس کہے، چاہے 60 سال کہے، اس کا ذہن دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکی۔ وہ آج سے اگر 60 سال پہلے ہراری تھا آج بھی ہراری ہے، اس کا جو ذہن اس وقت تھا آج بھی ذہن وہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس ذہن پہ جو نقش کیا جائے گا اور نیک ریتی کے ساتھ کیا جائے گا وہ نقش زائل نہیں کیا جا سکتا، یہ سوچ کر اس تنظیم کو مہاراج وجود میں لایا گیا کہ اس کے ذہن پہ ایک نقش کیا جائے، اس کے ذہن میں ابوبکر کی صداقت نقش کر جائے، گھر کر جائے، اس کے ذہن میں ختم نبوت کا عقیدہ مکمل بیٹھ جائے، اس کے ذہن میں کفریہ عقائد، اس کے ذہن میں ان کفریہ عقائد سے نفرت بٹھا دی جائے۔ یہ آج بے شک آپ کے ساتھ ہی جلوس بھی نکالیں گے، مارے بھی کھائیں گے، لیکن ایک وقت ان نوجوانوں پہ وہ بھی آئے گا جب یہ ملازمت میں جائیں گے، لیکن ملازمت میں ہوتے ہوئے بھی ان کا دماغ آپ کے ساتھ ہوگا، ان کی سوچ آپ کے ساتھ ہوگی، ان کا فکر آپ کے ساتھ ہوگا، ان کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہوگی۔ آج آپ قریبی عہدوں سے ہٹانے کے مطالبے کر رہے ہیں، اس طرح تو ہٹے گا کوئی یا نہیں ہٹے گا، آپ اس انداز میں کیوں آگے نہیں نکلتے کہ آج بچہ تیار کیجیے اس قریبی عہدے پہ وہ آئے، آج بچہ تیار کیجیے وہ جنرل بنے، آج بچہ تیار کیجیے وہ ڈی آئی جی بنے، آج تیار کیجیے وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنے، آج تیار کیجیے۔ آپ اس انداز میں تیار کر کے ایک کھیپ تو سرکاری مشینری میں گھسیڑ دیں اور دوسری نوجوان نسل کو تیار کر کے آپ سڑک پہ آئیں، آپ کی تاریخ باہر بھی جاری ہو اندر بھی جاری ہو، پھر ہم دیکھتے ہیں کون سی مملکت ہے جو ہمارے مطالبات کو بلا تاخیر تسلیم نہیں کرتی۔ ہم جنگ لڑتے ہیں صرف سڑک کی، ہم جنگ لڑتے ہیں صرف جلسوں کی یا محض جلوسوں کی، اور وہ جلسے اور جلوس بھی بالکل نہتے۔ آپ میں اب جتنے بیٹھے ہیں سب خالی ہاتھ آئے ہوں گے، کسی کے پاس ایک لاٹھی تک نہیں ہوگی، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، میں نے تو کئی بار کہا ہے کہ اگر حکومت وقت ہمارے نوجوانوں کو یا ہمیں لائسنس جاری نہیں کرتی اسلحہ کا، تو لائسنس لینے کی کوئی قرآن میں نص نہیں آئی، پیغمبر کے اشارات میں کوئی حکم نہیں آیا، ہر مسلمان اپنی جان مال عزت کے تحفظ کے لیے مسلح رہ سکتا ہے اور اسے حق ہے، ہر حکم ہر مسلمان کو حکم ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واخلص علیہم، جب ہر مومن مجاہد بن سکتا ہے اسے جہاد کا سامان تیار کرنے کا شرعی حق ہے، اگر حکومت اسلحہ نہیں دیتی بلا لائسنس آپ کو اسلحہ رکھ لینا چاہیے، کوئی اپنے جرم اور گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے اسلحہ استعمال ہوتا ہے، بے شک لائسنس والا اسلحہ ہو، آپ کے ہاتھ سے استعمال ہو گیا، آدمی اس سے مر جاتا ہے، اگر 302 کا کیس سنبھالا گیا، اگر 307 کا کیس آپ نے برداشت کر لیا، تو کیا 13ویں پیٹ کو یہ آسمان توڑ دے گا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے بات کیا کہی ہے؟ تیرہ بھی پینٹ سے ڈرتے ہو کہ اگر بغیر لائسنس کے ہمارے پاس ہوا اور پکڑا گیا تو تیرہ بھی پینٹ ہی ہے نا؟ آپ نے کیا اس کو ماسک دیکھنے کے لیے رکھا ہوئے یا وقت کی ضرورت استعمال کے لیے؟ تو استعمال ہونے کے بعد اگر 302 سنبھالا گیا تو 302 اور 307 اگر سنبھالے گئے تو تیرہ بھی پینٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جو سنبھالنا چاہیے. یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کو شاید بہت سارے لوگ یا بعض افراد کہیں کہ جی یہ تو بات انڈر گراؤنڈ کہنی چاہیے تھی, اعلانیہ کیوں کہہ دی گئی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں اعلانیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنے لوگوں کو انڈر گراؤنڈ کہی جائے. آپ اپنا لیں بغیر لفظ کے لیں, انڈر گراؤنڈ رکھیں اس کو, آپ انڈر گراؤنڈ رکھیں, مجھے آپ کو اعلانیہ کہنا چاہیے, کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے اونچی آواز سے. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کوئی ضابطہ کوئی قانون, کئی میرے دوست کئی احباب یہ بھی کہتے ہیں ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے, ہم قانون کا احترام کرتے ہیں. میرا ذہن تھوڑا سا اس میں بھی مختلف ہے, میں اس قانون کا احترام کرتا ہوں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو, جو قرآن و سنت کے خلاف ہے میں اس کا کوئی احترام نہیں کرتا, بلکہ وہ ضابطے پہ پیشاب کرنا فرض سمجھتا ہوں. احترام تو اچھی چیز کا کیا جاتا ہے, بری چیز کا احترام کیا مانا, بری چیز کی کیا ویلیو ہے ایک مسلمان کی نگاہ میں؟ ہر ایسا ضابطہ ہر ایسا قانون توڑ دیا رہا ہے جو آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے بیان سے باز رکھتا ہو یا صحابہ رسول کی عزت ناموس کے بیان سے باز رکھتا ہو, ہر ایسا ضابطہ توڑ دیا رہا ہے جو قرآن و سنت کی اطاعت سے باز رکھتا ہو, ٹھیک ہے یہ نہیں ہے, اس کا احترام کیا مانا؟ خیر میں اور طرف نکل گیا اور بہت دور نکل گیا. کہنے کا یہ مطلب تھا یہ تذکرہ چونکہ سپاہ صحابہ کا یہاں آیا تو میں نے تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے بعض دوستوں کو میری اس رائے سے اختلاف بھی ہو جائے, کچھ حضرات کو اتفاق بھی ہوگا کہ جب تک ہم اس طرح کے ساتھ کام نہیں کرتے اس وقت تک آئے دن مشکلات آئے دن پریشانی یہ آپ کے سامنے ہر حال آتی رہے گی. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یا صحابہ رسول کی عزت کا مسئلہ آئے تب بھی ہم کہتے ہمارے اتنے مر گئے, ہمارے اتنے شہید ہو گئے, اور ختم نبوت کا آخر آئے تب بھی ہم کہتے ہمارے اتنے شہید ہو گئے, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی کاٹ جانی کو کہتے ہوئے نہیں سنا گیا کہ وہ کہے کہ میرے اتنے مر گئے, کبھی راستی کو کہتے ہوئے نہیں سنا گیا کہ وہ کہے میرے اتنے مر گئے. خدا روش بدلیجیے, آپ کا کوئی مر بھی گئے ہے تو اس کا تذکرہ اس انداز میں مت کیجیے کہ میرا مر گیا. آپ دشمن کو مارنے کا پروگرام بنائیں اگر اس ملک میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. میں نے وہ بات کہی ہے جو انتہائی خطرناک ہے, لیکن کیوں کہی کہ جب تک ہم قانون 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 کی رٹ لگاتے رہیں گے آدمی ہمارے مرتے رہیں گے اور دشمن سر چڑھتا جائے گا. اور جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ہم لہو نہیں دیں گے, لہو کافر دے گا, آج کے بعد جان ہم نہیں دیں گے, جان کافر چلی جائے گی, اگر آپ نے ملک میں 2-4-5 واقعات ایسے کر لیے تو اس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ کافر بھی ہو, وہ بھی اقلیت میں, اور پھر وہ آپ کے سر چڑھ کے بولے ہو نہیں سکتا. غلط کہا ہے میں نے؟ آپ کہیں گے شاید میں جوش میں جذبات میں کہہ رہا ہوں, آپ کا مجمع اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو مجھے جوش اور جذبات میں لائے. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ آ جاتے ہیں خطیب جوش میں جذبات میں, مجمع جوش میں لاتا ہے, ہو جاتی ہے بات جذباتی. آپ کا تو اتنا بڑا اجتماع نہیں ہے کہ آپ مجھے جوش اور جذبے میں لائیں اور میں جذبات میں بات جذبات کی رو میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں. نہیں نہیں, میرا ذہن یہی ہے, پکنک یہی ہے, سوچ یہی ہے, اور میں اس کو اعلانیہ آپ کے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں کہ جب تک آپ طریقہ جنگ نہیں بدلتے اس وقت تک یہی رونا دھونا ہمارے گلے پڑا رہے گا. اور اگر آپ اپنے آپ کو منظم کر لیتی الحمدللہ, میں یہ کہنا فخر تو نہیں کہتا, تحدیث بھی نعمت ضرور ہے کہ ہم نے جنگ میں ایک کانفرنس کی کل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس کے عنوان سے, اصحاب رسول کی عزت ناموس کے تحفظ کے عنوان سے, اور اسی کانفرنس میں اعلان کر دیا ایک ماہ کی مہلت ہے, ایک ماہ کے اندر اندر اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم 10 مارچ کو مظاہرہ کریں گے. لفظ بے شک مظاہرے کا تھا لیکن وہ خاموش مظاہرہ نہیں تھا, لفظ بے شک مظاہرے کا تھا لیکن وہ معاذ پر امن جلوس کا نہیں تھا. اس حقیقت کو
ضلعی انتظامیہ، ڈویژن انتظامیہ اور صوبائی انتظامیہ سمجھتی تھی، چنانچہ انہوں نے 10 مارچ نہیں آنے دی. ہمارے تمام مطالبات منوان ہماری خواہش کے مطابق انہوں نے گزشتہ رات تسلیم کر لیے. الحمدللہ یہ تحدیث بھی نعمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ خالق کا خود آڈر ہے، ان اللہ علی یغجر ما بقوم من حتی یغجر ما بانفسہم. جب تک تم اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلو گے تو خالق بھی تمہارے مقدر اور تمہاری قسمت کو نہیں بدلے گا. آپ حرکت کریں، خالق کی طرف سے کرم نوازی اور محنتیں، خالق کی طرف سے کرم نوازی اور رحمتیں اسی طرح آج بھی برس سکتی ہیں جیسے پہلے مسلمانوں پہ برستی تھی. فرق مرتبے کا ضرور برقرار رہے گا. جو صحابہ پہ کرم نوازی ہیں ان کے مرتبے کے لحاظ سے وہ تو بے شک آپ پہ نہیں آئیں گی، لیکن کرم نوازی اس کی ضرور ہوگی. اگر آپ نے اپنی نیتیں صحیح کر لی، پروگرام صحیح کر لیا اور آپ نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو منوا نہ سکے اور کوئی طاقت آپ سے ٹکر لینے کا عزم کر لے ناممکنات میں سے. میرے محترم سامعین، آج آپ شہدائے ختم نبوت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، جنہوں نے جان اس لیے دی، جنہوں نے قربانی اس خاطر پیش کی کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کا تحفظ کر رہے تھے، اور اس ملک میں انہوں نے جان دی جس ملک کو جیسے میں نے عرض کیا اسلام کے نام پہ لیا گیا. کیا یہ نہیں تھا کہ اسلام کے نام پہ لیا گیا ملک پھر مسلم لہو لیتا؟ کیا یہ نہیں تھا کہ اسلام کے نام پہ آنے والی مملکت پھر مسلمان کا لہو بہاتی؟ اگر مسلمان حکومت بھی مسلمان قوم کا لہو بہاتی ہے اور ایک ہندو حکومت بھی مسلمان کا لہو بہاتی ہے، انڈیا کی زمین پر بھی مسلمان قتل ہو اور حکومت کے ہاتھوں قتل ہو، اور پاکستان کی زمین پر بھی مسلمان قتل ہو اور حکومت کے ہاتھوں قتل ہو، تو آپ بتائیں پھر انڈین گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ میں فرق کیا ہے؟ اس کا نام اسلام کیوں ہے؟ اس کا نام کفر کیوں ہے؟ اس کا نام اسلام کی حکومت کے لیے رکھا گیا ہے اور اس کا نام کفری حکومت کس لیے رکھا گیا ہے؟ اسلامی حکومت کے تو فرائض ہیں کہ وہ مسلمان قوم کے لہو کی حفاظت کرے، مسلمان کے جان کی، اس کے مال کی حفاظت کرے. اگر کوئی بھی حکومت مسلم لہو کی حفاظت نہیں کر سکتی بلکہ خود لہو بہاتی ہے، مسلمان قوم کے جان مال کی حفاظت نہیں کر سکتی بلکہ اس کی جان اور اس کا مال خود لوٹتی ہے، تو اس مملکت کو کیسے اسلامی کہہ دیا جائے؟ اس کی کس لحاظ سے تعریف کی جائے اور کیوں منع کی جائے؟ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا، کہ غلط کار آدمی چاہے MRD میں ہو، غلط کار آدمی توجہ رہے، غلط کار آدمی چاہے جمعیت علماء اسلام میں آئے، غلط کار آدمی چاہے جمعیت علماء پاکستان میں ہو، غلط کار آدمی چاہے جماعت اسلامی میں ہو، غلط کار آدمی چاہے MRD میں ہو، غلط کار آدمی چاہے حکومت کے کسی کل پرزے میں ہو، غلط کار آدمی چاہے اقتدار میں ہو، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بدماشی، اس کی بدفطرتی بغیر کسی اقتدار کے پبلک کے سامنے تجزیہ کی جائے. کی جائے یا نہ کی جائے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کی جائے؟ آپ ناراضگی تو محسوس نہیں کریں گے اونچی آواز سے؟ اگر ولی خان نے قادیانیوں کے حق میں بھونک ماری ہے تو جہاں میں اس کو غلط کار کہوں گا، اور یقین مجھے کہنا چاہیے یا نہیں؟ اگر میں ایک مولوی کی حیثیت سے دین کا ٹھیکیدار بننے کا مدعی ہوں اور دین کا پرچار کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے کہ اس نے بکواس کی ہے. اگر اعتزاز حسن نے قادیانیوں کے حق میں بات کی ہے تو مجھے کہنا چاہیے کہ اس نے بکواس کی ہے، اس نے بھونک ماری ہے، اس نے ملت اسلامیہ کے جذبات سے کھیلے. چاہے وہ کسی پارٹی میں بہتر ہے، کہیں ہو، کسی گروہ میں ہو، میں اس کو بھی یہی بات کہوں گا. اور اگر اسی طرح اصغر خان نے یا کسی اور نے کوئی بکواس کی ہو جو یقیناً ہمارے عقیدے، دین اور مذہب کے خلاف ہو، مجھے ان کے خلاف وہی لہجہ استعمال کرنا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں. لیکن ساتھ ساتھ انصاف یہ بھی ہے کہ ولی خان ساتھ جانوں کے حق کی بات کرتے تو جہاں میں اس کو یہ کہوں گا بھونکتے ہیں اور کسی کے اشارے پہ بکتے ہیں، وہاں مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ جنت ضیاء نے جو ظفر اللہ کو جواہر رحمان نے بھیجے وہ بھی بکتا اور بھونکتا ہے. کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اونچی آواز سے، اس کی عہدے اور اقتدار سے میں زبان روک لوں؟ میری نظر میں کوئی قادیانیوں کا ایجنٹ ہو کیسے واسط، میں اس کی روح ریاض نہیں کروں گا اور نہ مجھے کرنی چاہیے. اگر میں امیر شریعت کا نام لیتا ہوں اور دل کا نام لیتا ہوں تو مجھے سچی بات کو ہر مقام سے کہنا ضروری ہے. تو جانے ظفر اللہ کو جواہر الرحمن نے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے بھیجے یہ بیان واپس لیا اس نے آج تک؟ تردید کے باوجود واپس لیا، قرار دادوں کے باوجود واپس لیا، احتجاج کے باوجود واپس لیا، ریزولیشنوں کے باوجود واپس لیا، جبتوں کے باوجود واپس لیا؟ نہیں لیا. نہ احتجاج حسن نے اپنا بیان واپس لیا، نہ حنیف برامی نے اپنی بھونک واپس لی، نہ ولی خان نے اپنی بکواس واپس لی ہے، نہ ضیاء نے اپنی بھونک واپس لی ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو یہ تمام کے تمام ایسی کیسے گلی کے لوگ ہیں اور انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں ہے جی. اگر صوفی زیاد سے ناراض ہو تو کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ بگڑے گا؟ اس کی مشینری ناراض ہو جائے تو کیا بگاڑے گی؟ 16 MPO سے آگے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. 16 MPO سے آگے اگر کچھ آگے اور ہو تو پھر سچی بات نہ کہیں جی. کچھ بھی ہو انہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. غلط بات جو کہے. اور آپ نے یہ نہیں پڑھا اسی جا حکومت کا وزیر عدل و انصاف کھلے لفظوں میں بھونکتا ہے، واضح لفظوں میں.
جب کیا آپ قومی پرچم پہ کلمہ طیبہ لکھتی تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر ہم قومی پرچم پہ کلمہ طیبہ لکھتے ہیں تو یہ ہمارے عزم اور ایمان کے خلاف ہے. اس الو کے پٹھے سے پوچھو، اس ابلیس سے، اس شیطان سے پوچھا جائے کہ تمہارا عزم اور ایمان وہ کون سا ہے جو کلمہ طیبہ لکھنے سے کمزور ہوتا ہے. ایمان تو کلمہ پڑھنے کا نام ہے، ایمان تو کلمہ طیبہ کی حساب کا نام ہے، ایمان تو کلمہ طیبہ پہ پختہ یقین رکھنے کا نام ہے. اور تم کہتے ہو اگر کلمہ طیبہ قومی پرچم پہ لکھا گیا تمہارے ایمان میں اور عزم میں فرق آئے گا؟ کیا ایسے لوگوں کو اسلامی مملکت میں وزیر بنا لیا جائے؟ اور آپ مجھ سے کہتے ہیں میں اس مملکت کی تعریف کروں، اس سلطنت کی تعریف کروں، اس حکومت کی تعریف کروں؟ میں ایسی سلطنت پہ، ایسی مملکت پہ، ایسی گورنمنٹ پہ ایک بار نہیں لاکھ بار لعنت بھیجتا ہوں. وزیر عدل کو توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے اس عہدے سے ہٹایا نہ جائے، اس کا نام وزیر عدل رکھا جائے یا وزیر ظلم و جور رکھا جائے؟ اونچی اونچی آواز سے بات کو ختم کرنا جی. کلمہ طیبہ کے خلاف بھونکنے والا، بکنے والا کہ ہم قومی پرچم پہ لکھے ہمارا ایمان اور عزم کمزور ہو جائے گا. تم نے کس ماں کی گود میں جنم لیا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کو تم کہتے ہو ایمان کمزور ہو جائے گا؟ ابلیس کی روحانی نسل، غلاظت کے کیڑے، رات کے تاریخ سناتوں کی ناجائز پیداوار. آج تم کلمہ طیبہ کو پاکستان کی زمین پر کہتے ہو کہ اگر یہ قومی پرچم پہ آیا تو ہمارے ایمان کے خلاف ہے، ہمارے جذبات، ہمارے عزم کے خلاف ہے. وجہ نہیں سمجھ آتی کہ تم آخر اس مملکت پہ اور کتنا ظلم ڈھانا چاہتے ہو. کب تک پاکستان کی زمین کو تم مسلم لہو سے رنگین کرتے رہو گے؟ اور کتنی قربانیاں مانگتے ہو کہ مسلمان اس زمین پہ رہتے ہوئے اسلام کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان کے نذرانے پیش کرتے رہے؟ آخر تمہارا پروگرام کیا ہے؟ کب تک ہمیں یہ قربانیاں پیش کریں؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیے اور آپ کو ابھارے کہ اب آئندہ جان دینے کا پروگرام نہیں، اگر آپ کی ایک جان جائے آپ 10 لے کے واپس آئیں. اگر آپ روئے، آپ کی ماں روئے تو کسی اور کی ماں کو بھی رونا چاہیے، نہیں رونا چاہیے؟ ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اونچی آواز سے؟ ہم احتجاج ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہماری نسلیں نسل بعد نسل، نسل بعد نسل ہم احتجاج اور قرار دادی پاس کرتے رہیں گے یا کوئی عملی اقدام ہوگا؟ اونچی آواز سے عملی اقدام ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو مسلح کریں گے؟ اپنی جان کی حفاظت کے لیے مسلح رہنا کوئی جرم نہیں ہے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے مسلح رہنا کوئی جرم نہیں ہے، اپنی دولت کی حفاظت کے لیے مسلح رہنا کوئی جرم نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، عقیدہ کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے مسلح رہنا کوئی جرم نہیں ہے. اور اگر کوئی بدبخت، کوئی بدفطرت، کوئی بدبیرت، کوئی خلافت کا کیڑا اور کوئی کھانوں کی پیداوار اسلام کے خلاف بکتی ہے، اس کو اس کی زبان بدھی سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دینا، اس کی ٹانگیں توڑ دینا، اس کی نسلوں کو، سات پشتوں کو اپنا کردار اور کیریئر یاد دلا دینا کوئی جرم نہیں ہے. اس کو یہ بتلا دینا کہ ہم کون ہیں یہ کوئی جرم نہیں ہے. جرم ہے؟ جب تک آپ اس انداز میں تیاری نہیں کرتے اس وقت تک آپ کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. آگے قدم بڑھانے کے لیے بے شک شہداء کو یاد کیجئے، ان کی قربانیوں سے سبق سیکھیے، ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جائزہ بھی لیجئے کہ جس مسئلے کے لیے وہ مٹے کیا اس کے لیے ہم اب جان ہی دیتے چلے جائیں اور وہ مسئلہ بدستور اپنی جگہ قائم رہے. کاغذانی مسئلے پر جو حتمی رائے حتمی پروگرام میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ نے طے کرائیں جن میں بعض پہ عمل ہے بعض پہ عمل نہیں ہے. اس میں حتمی چیز جو آپ نے طے کرنا ہے اور کرانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوری قوت اور پوری جرات کے ساتھ منظم ہو کے اس انداز میں میدان میں آئیں کہ حکومت آپ کے سامنے اس مسئلے پہ گھٹنے ٹیک دے اور وہ یہ تسلیم کرے کہ آج کے بعد پاکستان کی زمین پر کوئی وہ شخص جو پہلے کلمہ پڑھتا تھا آج وہ کلمے کا انکار کر کے یہودی بن رہا ہے یا عیسائی بن رہا ہے یا قادیانی بن رہا ہے یا کل تک کلمہ پڑھتا تھا اور آج اس نے اپنے کلمے میں اضافہ کر لیا ہے یا کلمہ پڑھتے ہوئے وہ اصحاب پیغمبر کا انکار کر رہا ہے، علی الاطلاق قرآن کا انکار کر رہا ہے کہ یہ شرابیوں کی کتاب ہے یا کوئی اور کفر بک رہا ہے، تو آپ ایک ایسا ضابطہ اصول منوا لیں کہ آج کے بعد کوئی شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مرتد ہوتا ہے اور وہ اسلام چھوڑ کے کفری عقائد اپنا رہتا ہے تو اسے 3 دن کی مہلت دی جائے. اگر 3 دن میں واپس آئے ٹھیک ہے، واپس نہ آئے تو حکومت وقت اس کی گردن اڑا دے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ قادیانیوں کے لیے بھی آخری منزل یہی ہے. اونچی آواز سے قادیانیوں کے لیے اب آخری منزل آپ کے پاس کون سی رہ گئی؟ اور بلند آواز سے آخری منزل قادیانیوں کے لیے آپ کے پاس کون سی ہے؟ جی ان کے لیے سزائے ارتداد کا اعلان کرایا جائے. یہ ربا، یہ کفر کی وادی، یہ ملعون زمین، اس میں بسنے والوں کو 3 دن کی مہلت دی جائے. اگر 3 دن میں یہ کلمہ پڑھ کے سچے دل سے واپس لوٹ آئیں، اس دین نے جس دین کو محمد رسول اللہ لائے، وہ دین جس کے لیے آمنہ طیبہ کے لخت جگر نے فرعون کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، وہ دین جس کو محمد رسول اللہ نے طیف میں پتھر کھا کے بیان کیا، وہ دین جس دین کو محمد رسول اللہ نے وطن اقدس میں پتھر باندھ کے بیان کیا، وہ دین جس دین کو پیغمبر کی مقدس جماعت نے اصحاب رسول نے انگاروں پہ لیٹ کے بیان کیا، وہ دین جس دین کو خبیب نے انگاروں پہ لیٹتے ہوئے بیان کیا، وہ دین جس دین کو بلال نے اپنے ہاتھوں میں کیل گڑوا کے بیان کیا، وہ دین جس کو زنیرا طیبہ نے اپنے آپ کو 2 ٹکڑے کروا کے بیان کیا، اور وہ دین جس کو پیغمبر کے صحابیوں نے اپنی چنبڑی ادھڑوا کے بیان کیا، وہ دین جس کو اصحاب رسول نے وطن سے بے وطنی اختیار کر کے بیان کیا، وہ دین جس کو محمد اور اس کی جماعت نے خندقے کھود کے بیان کیا، وہ دین جس کو محمد رسول اللہ نے صحابی ابی طالب کی 3 سالہ قید کاٹ کے بیان کیا، وہ دین جس کو محمد رسول اللہ نے بدر میں تلواروں کے سائے میں بیان کیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دین کا تحفظ ہو، اس کی سربلندی ہو، اس کا غلغلہ ہو، اس کا پھیرا پاکستان کی زمین میں لہتا رہے، تو آپ کو چاہیے کہ پھر اس دین کے منکروں کے لیے، اس دین کو چھوڑنے والوں کے لیے آپ وہی ضابطہ بنوائے جس ضابطے کا خود نبوت نے اعلان کیا، من بدل دینہ فقتلوہ ہو، جو دین کو تبدیل کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے. اگر آپ کی خواہش ہے کہ پاکستان میں آئندہ کے لیے قادیانیت مٹ جائے، کفر کا خلخلہ نہ ہو، تو آپ کو بڑی محنت کے ساتھ پورے تسلسل کے ساتھ اس تحریک کو جاری رکھنا ہوگا، اس تحریک کو اور منظم کرنا ہوگا، اس تحریک میں اور جان پیدا کرنا ہوگی، اس تحریک میں جان محض جلوس سے نہیں پڑے گی، محض نعرے سے نہیں پڑے گی، اس میں جان اس وقت آئے گی جب اسلام آباد میں بیٹھا ہوا یہ جانتا ہو کہ یہ 1000 آدمی غیر مسلح نہیں ہے، مسلح ہے، جب جانتا ہو پنڈی میں بیٹھنے والا، لاہور سیکٹریٹ میں بیٹھنے والا جانتا ہو کہ یہ 20000 آدمی جس طرف کا رخ کرے گا اس طرف کا صفایا کر دے گا، جب تک آپ یہ ذہن، یہ قوت، یہ طاقت پیدا کر کے اس کو باور نہیں کرا لیتے، اس کو منوا نہیں لیتے، اس وقت تک آپ لمبی قراردادیں پیش کرتے رہیں گے، پھر جا کے کہیں بات مانی جائے گی، پھر ماننے کے بعد دو چار دن اس کا خلخلہ رہے گا، دو چار روز اس کی شہرت رہے گی، اور شہرت کے بعد پھر رفتہ رفتہ پھر ہم ایک قرارداد لائیں گے۔ عمل نہیں ہو رہا، عمل ہونا چاہیے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ہی مرتبہ اتنی جرات کے ساتھ آپ کو میدان میں آنا ہوگا کہ اس کے بعد پھر کوئی بھی آپ کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے، کوئی گورنمنٹ آپ کے مطالبے کو ایک دو دن کے نوٹس دینے پر تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب تک آپ یہ پروگرام ترتیب نہیں دے رہے تھے، اس وقت تک آپ یقین کر لیجئے بڑا سے بڑا مسئلہ آپ لائیں گے اس کا مذاق اڑتا رہے گا، جیسے اب مذاق اڑ رہا ہے۔ میں نے جیسے پردے کا حوالہ دیا، آپ کی زمین پہ اڑ رہا ہے، مذاق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے ارشادات کا۔ اور مذاق اڑانے والی وہ مغرب زدہ خواتین ہیں، وہ آواز خواتین ہیں، وہ خنڈا ٹائپ خواتین ہیں جو قرآن کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ پردہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ آئے دن کی کفریات سنتے سنتے کان پک گئے ہیں، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، لاکھوں تعداد، لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، ہزاروں مبلغین، سینکڑوں خطبہ پھر رہے ہیں، ہزاروں مفتی پاکستان کی زمین میں بستے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان کی زمین پر نت نیا کفر کیوں بکا جاتا ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے کوئی ایسا مضبوط قانون کیوں نہیں بنتا جو اس کے بعد پھر کوئی زبان اس کے خلاف نہ رکھ سکے، اور اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نہ نکل سکے، اور وہ جرت نہ کر سکے کوئی کفریہ قائد اپنائے، اپنے اندر ہی اندر جلتا رہے اور زبان سے کفریہ قائد نہ نکال سکے۔ یہ دن اس وقت آئے گا جب آپ اپنے آپ کو پوری طرح منظم کر کے میدان میں آ جائیں گے۔ میں تو آپ سے ایک ادنا سا کارکن، ایک رضاکار ہوں۔ میں نے تاریخ میں امیر شریعت کا کردار اور کارنامہ پڑھے کہ وہ لوگوں کو منٹوں میں جمع کر لیا کرتے تھے، دنیا مکھیوں کی طرح ان پہ گردی گرتی تھی، وہ واحد لیڈر کی حیثیت سے میدان میں ابھرے تھے، ہر انسان، پاکستان کا ہر آدمی ان کی قدر و منزلت اور ان کی عزت کرتا تھا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی عزت ہر آدمی کیوں کرتا تھا، ہر انسان کیوں کرتے؟ مجھے کئی آدمی ملے جنہوں نے ان کی سیرت و کردار کو بیان کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ جب شادی کھانا کھانے بیٹھتے تو لقمے توڑ توڑ کے کارکنوں کے منہ میں خود دیا کرتے تھے، لقمے توڑ توڑ کے کارکنوں کے منہ میں دینے اور پھر کہنا بچوں کھا لے، بیٹا کھا لے۔ اس انداز کے ساتھ جس شخص نے جماعت کو ترتیب دیا ہو، اور آج مولوی ایک انگلی سے سلام دے اور پھر کہے کہ قوم سڑک پر نکل آئے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ بدبخت نہیں ہے، اس نے کیسے سمجھ لیا ہے؟ قوم تیری نوکر ہے، قوم تیری غلام ہے، قوم تیری خادم ہے، کہ تو چاہے کچھ نہ کرے اور قوم تیرے پیچھے لگ جائے، نہیں لگ سکتی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی مولوی اگر امیر شریعت کا کردار اپنائے، ایک جتھا لے کے میدان میں آ جائے گا۔ آج تو حالات بدل چکے ہیں، امیر شریعت نے ان حالات نے ایک جماعت تیار کی ہے، اور آج تک احرار کو تاریخ گویا تاریخ نظر انداز نہیں کر سکی، بلکہ بر صغیر کی تاریخ کہتی ہے کہ احرار جیسی جماعت گویا بر صغیر کے کسی خطے میں نہیں آئی۔ یہ جماعت کیسے آ گئی تھی؟ وہ تو حالات انتہائی خطرناک تھے۔ آج کے حالات میں کسی جماعت کو ترتیب دے لینا، اس کو منظم کر لینا، اس سے کام لے لینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل امیر شریعت کے دور میں کام تھا۔ انہوں نے ان مشکلات سے گزر کر جماعت کو ترتیب دیا، اور آج وہ مشکلات بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم کام نہ کریں اور رونا روتے جائیں۔ قوم کا قوم بدھو ہے، قوم بزدل ہے، قوم کچھ نہیں ہے۔ ہم جوت مارتے قوم کے منہ پہ اور اپنے گربان میں منہ نہیں ڈالتے کہ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے ہیں، ہمارے اپنے خیالات کیوں نہیں بدلتے، ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی فکر کیوں نہیں بدلتی ہے، ہماری اپنی لڑائی، اپنی رنجش کیوں نہیں مٹ جاتی، ہم اپنے دلوں میں وسعت کیوں پیدا نہیں کر لیتے؟ امیر شریعت دشمن کو ساتھ لے کے چلے، میں بھائی کو ساتھ لے کے نہ چل سکوں۔ امیر شریعت دشمن کو ساتھ لے کے اپنا کام نکال لے اور میں بھائی کی انگلی پکڑ کے نہ چل سکوں، مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ مجھے اپنے ساتھ ملانے نہ آئے اور میرا قائد، میرا لیڈر، میرا شیخ، میرا مرشد، میرا پیر دشمنوں کو ساتھ ملا کے اپنا کام کر گزرے۔ مجھے اپنے کیریئر، اپنے کریکٹر پہ غور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد دیکھیے پھر کام کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا اور درخواست کی ہے کہ میں نے امیر شریعت کی تاریخ کو پڑھ کے، ان کے حالات زندگی پڑھ کے ایک چھوٹی سی نوجوانوں کی تنظیم کو قائم کیے، یہ کوئی الگ جماعت میں نے نہیں بنائی، میں تو اسی مولوی جتھے کے ساتھ وابستہ ہوں، چاہے وہ لڑتے رہے میں بھی ان کے ساتھ لڑتا رہوں گا، وہ گروہ بندی رہیں گے میں بھی گروہ بندی میں مبتلا رہوں گا، میں بھی وہی انسان ہوں، وہی جنس ہوں، وہی برادری ہوں، وہی قوم ہوں۔ میں نے سوچا یہ کہ مولوی کی لڑائی مجھ سے نہیں مٹ سکتی، مولوی میرے کہنے پہ جمع نہیں ہوگا، قربانی دیتا رہے گا جمع نہیں ہوگا، عسکری پہنتا رہے گا جمع نہیں ہوگا، مار کھاتا رہے گا جمع نہیں ہوگا، ملا اعظم کے تانے سہتا رہے گا جمع نہیں ہوگا، قرآن کا مذاق اڑتا دیکھتا رہے گا جمع نہیں ہوگا۔ میں دست بستہ درخواست یہی کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں علماء سے، میں آپ کا ایک کارکن ہوں، آپ جو سمجھتے ہو سکتے آپ کے ہاں وہ بہتر ہو، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم تبرع نہیں کریں گے، گلا نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، گلوچ نہیں دیں گے۔ یہ ذہن لے کر ذہن کو تھوڑا جیسے رخ پہ ڈال دیا کہ اس نوجوان نسل کو نکالا جائے جو ٹی وی میں بیٹھے وقت ضائع کر رہی ہے، جو ناول پڑھنے میں وقت برباد کر رہی ہے، جو سینماؤں میں جا کے وقت برباد کر رہی ہے، جو چوکوں پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی طرف انگوشت نمائی کر کے اپنی آنکھ پر برباد کر رہی ہے۔ اس نوجوان نسل کو لا کے اس میدان میں ایک جتھے کی صورت میں کھڑا کر دیا جائے، ان کے لیڈر انہیں سے چن لیے جائیں، ان کے سربراہ انہیں سے چن لیے جائیں، اور ان کو صرف ایک درخواست کی جائے کہ ایک نہ ایک دن تم نے مرنے، معاشقہ باسی میں مر جاؤ گے، بس کے نیچے آ کے مر جاؤ گے، دیوار کے نیچے آ کے مر جاؤ گے۔ اگر مرنا ہی چاہتے ہو تو ایسی موت مرو کہ تمہاری موت ختم نبوت کے کھاتے میں لگ جائے، تمہاری موت صدیق کی عزت کے کھاتے میں لگ جائے۔ یہ سوچ کے اس نوجوان کھیت کو آگے لگایا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ بے شک نام سپاہ صحابہ ہے، لیکن میں آج اپنے نہایت ہی قابل احترام بزرگ اور امیر شریعت کی نشانی نہیں سمجھے آپ شاید، اپنے نہایت قابل احترام بزرگ امیر شریعت کی نشانی، امیر شریعت کی یاد سید عطا المحسن مدثی اللہ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ بے شک نام سپاہ صحابہ ہے، لیکن اگر آپ چاہیں گے، آپ کہیں گے معاذ لاف زری نہیں، معاذ شوبدہ بازی نہیں، معاذ مبلغانہ شولہ نوائی نہیں، معاذ چونکہ میں آپ کے سٹیج سے آیا ہوں تو کوئی چمچہ گیری نہیں، رب کعبہ کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں گے تو جہاں آپ کے حراری رضاکار اور کارکن کھڑے ہوں گے، وہاں سپاہ صحابہ کے سینکڑوں کارکن جو کراچی سے پشاور تک الحمدللہ پھیل چکے وہ بھی وردی پہن کے میدان میں ہوں گے، آپ ان کو آگ میں جھونک دیں انشاءاللہ جھونکے جائیں گے۔ یہ نوجوان میری کوئی مستقل الگ جماعت نہیں ہے، شاید کسی کے ذہن میں آئے، نہیں نہیں، یہ مستقل ایک جماعت ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ بات مان لیتے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں وہ بات مان لیتے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ 18,000 ایک موڑ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں ان نوجوانوں نے مظاہرہ کیا، 3,000 کی تعداد میں مظاہرہ، ایک رات بیٹھ کے تیاری کی، صرف رات ہی رات، رات کو میٹنگ، رات ہی رات تیاری، صبح مظاہرہ۔ تھانے دار کی مصیبت آ گئی، حکام اس کو کہتے ہیں تیری انٹیلیجنس کہاں تھی، تیری سی آئی ڈی کہاں ہے، تمہیں بتلایا کیوں نہیں، یہ مختلف قصبات سے، مختلف چاہوں سے، مختلف بستیوں سے، مختلف علاقوں سے یہ لوگ ٹرالیوں کی صورت میں موٹروں پر بسوں پہ سوار ہو کے بیک وقت جمع کیسے ہو گئے ہیں، اور 3 گھنٹے تک انہوں نے ٹریفک معطل کیوں کر دیا، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ آپ جنگ سے، میں جنگ میں بول رہا ہوں، دور نہیں بول رہا، پوچھ لیجیے انتظامیہ سے، شستر رہ گئے کہ یہ کیسے ہوا، یعنی حد ہو گئی سیکورٹی کی، حد ہو گئی خفیہ پروگرام کی، رات ہی رات تیاری، صبح مظاہرہ، اور اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جمع کہاں سے ہو گئے، اور 3 گھنٹے تک ٹریفک کا معطل کر لینا، اور پھر حکام ہاتھ جوڑتے پھر رہے ہوں، منت کرتے پھر رہے ہوں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے واقعہ سنایا ہے، عرض کی ہے کہ میں آپ کو ترغیب دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اس انداز میں انڈر گراؤنڈ خفیہ محنت کر کے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، آپ ایک میٹنگ کریں اور دوسرے دن سرکاری دفتر میں پہنچی ہوئی ہو، اور اگلے دن آپ ممبر پہ آ کے قوم کے سامنے لیڈر بن جائیں، اور بازو کھول کے بازو چڑھا کے بات کریں، 2-4 گالیاں دے دیں حکمرانوں کو اور قوم کو اعتماد میں لیں، تو آپ سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ آپ کی میٹنگ لیک کیوں ہو؟ آپ ایسے آدمی اپنی میٹنگ میں آنے کیوں دیں کیا جو اپنی پوری کی پوری آپ کی کارروائی اگلے دن سرکار کی میز پہ رکھ دیں اور آپ کا پورا پلان ضائع اور برباد ہو رہا ہے؟ آپ بتلائیں کہ صورت میں کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے، یہ کام تب ہی ہوگا کہ ہم پورے نظم و ضبط کے ساتھ چلیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پھر ہم کوئی عظیم کام نہ کر گزریں۔ الحمدللہ اکابرین کی کوششیں تھیں، شہداء ختم نبوت کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ چلو ہم کچھ نہیں تھے، ہمارے اندر ہزاروں خامیاں تھیں، خرابیاں تھیں، سینکڑوں برائیاں تھیں، لیکن ہم چلو قرارداد ہی پاس کرتے رہے، ریزولیشن ہی لیتے رہے، لیکن وہ خون رنگ لایا کہ کچھ نہ کچھ ہم نے حاصل کر لیا۔ ابھی منزل باقی ہے اور یہ تمام بوجھ آپ کے سروں پہ آ پڑا ہے کہ آپ ارتداد کی سزا پاکستان کی زمین پہ نافذ کراتے ہیں یا نہیں کراتے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے یہ کرا لیا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی زمین میں قادیانیت کا بیج ختم ہو جائے گا. اور جب تک یہ قادیانیت کا بیج ختم نہیں ہوتا, انگریز کا یہ خود کاشتہ بولا جڑوں سے نہیں اکھاڑ پھینکا جاتا, اور یہ حرامی بچہ جو ماں کی ریم میں ناجائز پرورش پا رہا ہے اور پیدا ہوتے ماں کے ریم سے باہر آتے تو پیغمبر کو بھونکتا ہے. جب تک آپ وہ ریم نہیں جلا دیتے, جب تک آپ اس ریم کو نہیں کاٹ دیتے, اس وقت تک یہ ناسور پاکستان میں پنپتا رہے گا اور آپ کے لیے مصیبت بنا رہے گا, آپ کے نوجوانوں کا لہو لیتا رہے گا. ایک ہی مرتبہ چاہے آپ کو لہو دینا پڑے یا لینا پڑے, ایک ہی اتنا بڑا عظیم حلہ بولا جائے کہ اس کے بعد قادیانیت کا بیج نکلتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ تو میری رائے ہے, ضروری نہیں کہ ساری دنیا سارے لوگ میری رائے سے اتفاق کر لیں, لیکن میں نے اپنے جذبات بتلائے, میں اس کا باقاعدہ حق دیتا ہوں. میرے جذبات کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو, کسی اور کو ہو, میں آپ کا نوکر, آپ کا خادم, آپ کا کارکن ہوں. میں کوئی عقل کل نہیں, یا میں کوئی بہت بڑا بزرگ یا لیڈر نہیں ہوں کہ آپ کو میں یہ کہوں کہ میری بات نہ مانی گئی میری لیڈرشپ برباد ہو جائے گی, میری بزرگی برباد ہو جائے گی. نہیں, میں تو ایک کارکن ہوں, ایک نوکر اور اداکار ہوں. جو میرے ذہن میں سرسری طور پہ آیا میں نے آپ سے عرض کیے, اور جو کچھ عرض کیے رب العالمین کی قسم میں نے دیانتداری سے عرض کی, دل سے عرض کیے. اس میں کوئی شعبدہ نہیں ہے, اس میں کوئی شولہ نوائی نہیں ہے, اس میں کوئی محض اپنی خلافت کا رنگ جمانا نہیں ہے. میں نے جو کچھ عرض کیا دل کیا تھا, گہرائیوں سے عرض کیا. میں انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ شاہ صاحب کا, انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے باتیں کروں. ساتھ ہی ساتھ میں قبلہ شاہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا, حضرت مولانا اللہ یار صاحب ارشد سے بھی درخواست کروں گا, آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اس مسجد میں اور پھر ربا میں اور پھر دشمن کے پہلو میں اگر یہ کانفرنس کرنی ہے تو میں اپنی خدمات آئندہ سال کے لیے آفر کے طور پر پیش کرتا ہوں. کم از کم اس کانفرنس کا اجتماع اس چار دیواری میں نہیں سمانا چاہتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ میری تائید کرتے ہیں؟ میں نے آفر کی ہے قبلہ شاہ صاحب کو بھی, مولانا اللہ یار صاحب ارشد کو بھی, اگر وہ مجھے نوکری کا موقع دیں گے, مجھے خدمت کا موقع دیں گے اور فرمائیں گے کہ واقعی یہ ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ ہم بستی بستی, گاؤں گاؤں, کریا کریا پھر کے اس کانفرنس کی اہمیت, اس کی قدر و منزلت سے آگاہ کریں گے. میں نے محتاط اندازے کے مطابق کہا کہ کم از کم اس چار دیواری کے اندر اجتماع نہیں سمانا چاہیے. ٹھیک ہے یہ نہیں ہے؟ اسی آواز سے جتنی آپ محنت کریں گے جتنا گڑ اتنا میٹھا. تو میں نے تو جو کچھ ایک رضاکار کی حیثیت سے عرض کرنا تھا وہ میں نے کر دیے. اگر میری یہ تجویز قبول ہو گئی, پچھلے دنوں میں نے وہاں ربا میں اسی ربا میں مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی نے ایک دعوت مبالا کانفرنس کی, ان سے یہی میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کی شان کے لائق ہے اور ربے کے لائق ہے. انہوں نے بھی فرمایا کہ آئندہ سال کے لیے ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں. انہوں نے تو سپرد کیا تھا کہ آئندہ سال کے لیے ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں, لیکن آج میں نے خود آفر کیے ان کی سپردگی کو میں نے تسلیم نہیں کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خود تھوڑی سی توجہ دیں تو وہ آج خود وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. اور یہاں میں نے آفر اس لیے آفر کی ہے کہ یہاں کے حالات مجھے کچھ محسوس ہوئے, جس کی بنیاد پر میں نے رضاکارانہ طور پہ یہ پیشکش کی ہے کہ اگر مجھے حکم دیا جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کانفرنس کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیں گے. دشمن کے پہلو میں اس کانفرنس کے ایک غلغلہ ہو, اس کے ایک دبدبہ ہو, اس کی قوت اور شوکت ہو. ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ تائید کرتے ہیں اس کی تو ہاتھ کھڑے کریں. میرے محترم سامعین, میں اگرچہ ہر انسان کا اپنا اپنا موضوع ہوتا ہے, اپنے اپنے عنوانات ہوتی ہیں, میں ایک عرصہ سے اصحاب رسول کی عزت ناموس کے لیے کام کر رہا ہوں, تو تمام تر سوچ فکر لین الفاظ وہ اسی جانب چلتے ہیں. یہ بے شک میرا عقیدہ ہے, ایمان ہے, لیکن تقسیم کار کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس موضوع پہ کام کیا, کچھ لوگ دوسرے موضوعات پہ کام کر رہے ہیں. جو کچھ ناقص میری رائے میں باتیں آئیں میں نے وہ عرض کی ہیں, اور کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے طور پہ نیک نیتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ کہنے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود کوئی لفظ ایسا زبان سے آ گیا ہو جس میں کوئی انانیت تپکتی ہو, یا جس میں کوئی غرور کا لفظ آ گیا ہو, کوئی تکبر کا لفظ آ گیا ہو, اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں, آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں, اور یہ درخواست کروں گا آپ سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. شاخ تعالیٰ شانو جتنا کام کرنے کی توفیق بخشے, نیک نیتی کے ساتھ وہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین, وآخر دعوانا ان الحمدللہ.